أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعد من أيام أخر. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال الإمام الباقر عليه السلام: إذا كان أول يوم من شوال نادى مناد: أيها المؤمنون اغدوا إلى جوائزكم. ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو کہ آپ نے جوائن کیا اور اس پروگرام کو دیکھا. دیکھیں گے آپ تسلسل سے جو بعض بحثیں ہوں گی. اور آپ کو معلوم ہے کہ آج ماہ رمضان کی آخری رات ہے. چونکہ ایران کی سرزمین کے اوپر اعلان ہو چکا ہے کہ یہاں عید کا چاند نظر آ گیا ہے، تو چونکہ عید کی مناسبت تھی تو ضروری سمجھا کہ عید کے اوپر ایک پروگرام کیا جائے جس کے اندر ہم عید کے ساتھ ریلیٹڈ اور مربوط بعض مسائل، چاہے وہ عقیدتی و سماجی ہوں چاہے وہ فقہی ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کریں. اس سیشن کے اندر ہم عید کے حوالے سے بعض اخلاقی، تربیتی، اجتماعی مباحث کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس کے بعد والے سیشن میں بعض فقہی احکام کے جو عید فطر سے مربوط ہیں، جیسا کہ زکوٰۃ فطرہ ہے، اس کے فقہی احکام کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ہمارے پہلے سیشن میں مطالب بیان کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا زین عباس صاحب کو، اور اسی طریقے سے جناب مولانا محمد علی فاضل صاحب کو کہ خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ بزرگواروں کو عید مبارک. خیر کہ ایران میں تو عید کا چاند نظر آ گیا ہے. بھارت پاکستان کی ابھی تک پروگرام شروع ہونے سے پہلے تک کوئی خبر نہیں تھی. دیکھتے ہیں، امید ہے کہ شاید چاند نظر آ جائے. تو انشاءاللہ آپ ناظرین کو اگر عید مبارک کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو آپ شروع کریں، اور پھر سوال اپنا بیان کرتا ہوں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد معجل فرجہم. سلام پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں، اور عید مبارک کہتے ہیں سب کو. پروردگار سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ.
آپ بھی ناظرین کو پیغام دیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین. آج کے رات کے حوالے سے رسول خدا ختم مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت نقل ہے کہ جس کا صرف پہلا جملہ مومنین کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا: فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ وَهِيَ تُسَمَّى لَيْلَةَ الْجَوَائِزِ. کہ یہ جو آج کی رات کی جس میں ہم لوگ ابھی رہ رہے ہیں, جس میں خداوند عالم نے ہمیں موقع دیا کہ سانسیں لے سکیں, اور وہ تمام عبادات کہ جو خداوند عالم کی بندگی میں, خداوند عالم کی اس عبودیت میں اور خداوند عالم کے اس قرب میں انجام دیے ہیں, کہ رسول خدا آج کی رات کو کہتا ہے کہ یہ لیلۃ الجوائز ہے, یعنی یہ آج ہدیے کی رات ہے, آج خداوند عالم سے بالکل انعامات لینے کی رات ہے, اور خداوند عالم سے وہ تمام مطالبات کرنے کی رات ہے کہ جس سے صرف خداوند عالم کا قرب حاصل ہوتا ہو. تو تمام مومنین مسلمین کو, بالخصوص رہبر معظم انقلاب کو, اس عید فطر, عید سعید فطر کے موقع پہ مبارکباد دیتے ہیں, اور انشاءاللہ خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ وہ تمام اطاعت, وہ تمام عبادات و بندگی کے جو اس مہینے میں شہر اللہ میں انجام دی ہے, اس کو خداوند عالم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.
بہت شکریہ صاحب. عید کا جیسا کہ معلوم ہے کہ پروگرام مناسبت عید کی ہے, تو ہم اپنے سوالات کی طرف آتے ہیں. چونکہ لفظ عید جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے, ناظرین کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم پہلے اس کو مفہوم اس کا واضح کریں اور اس کا لفظ, اس کے اوپر تھوڑی ڈسکشن ہو جائے, وہ پھر اس کے محتوا میں وارد ہوتے ہیں. پھر آپ اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں.
جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ نے فرمایا کہ عید کا جو لفظ ہے یہ واقعی عربی زبان کا ایک لفظ ہے, اور اس کے روٹ ورڈز ہیں عود, عین, واو اور دال سے یہ لیا گیا ہے لفظ, اور عید فطر پورا یہ لفظ اس طرح سے ہمارے پاس بنے گا. عود کہتے ہیں پلٹنے کو. انسان ایک جگہ سے چل کے کہیں جاتا ہے, جب دوبارہ واپس اسی جگہ پلٹ کر آ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ عود, آدا, یعنی اس پہلے والی جگہ پر پلٹ کر آ گیا. ابھی مثال ایک آپ کے سامنے انہیں ایام قدس سے عرض کر دوں کہ انشاءاللہ جب اسرائیل نابود ہوگا اور فلسطینی جو بے گھر ہیں اور بکھرے ہوئے ہیں مختلف ملکوں کے اندر, فلسطین ان کی سرزمین تھی, چلے گئے دوسری جگہوں پر مجبوری میں, جب یہ پلٹ کر واپس آئیں گے, اس واپس پلٹنے کو عود کہا جاتا ہے, اور عید کا لفظ اسی سے ہے. اب یہاں کیا مناسبت ہے جو علماء نے بیان فرمایا, اس کے اندر اس طرح سے ہے کہ انسان نے جو سفر شروع کیا اس دنیا میں آنے سے, وہ فطرت کے آغاز سے ایک سفر, اور فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, الہی فطرت, پاکیزہ فطرت, پاک و پاکیزہ اس سفر کا آغاز کیا انسان نے. لیکن یہ انسان بعد میں مختلف آلودگیاں آ جاتی ہیں, مسائل ہو جاتے ہیں. اب یہ پورا 30 یا 29 روزے رکھ کے, عبادتیں کر کے, دعائیں مانگ کے, شب زندہ داری کر کے, جب انسان اپنی اس فطرت کو پاک کر لیتا ہے اور واپس پلٹ آتا ہے اپنی اس فطرت کی طرف, تو اس کو عید فطر کہتا ہے, یعنی اپنی فطرت کی طرف پلٹنا. روزہ بھی افطار کر لیتا ہے انسان عید کے دن, اور اس فطرت کی طرف بھی پلٹ آتا ہے, تو اس وجہ سے اس کو عید فطر کہا گیا.
انتہائی خوبصورت نقطہ ہے کہ واقعا قرآن بھی کہتا ہے کہ انسان فطرت رکھتا ہے, اور روایات کے اندر بھی, اور فطرت بھی اس کی جو ہے وہ فطرت عبادت ہے, فطرت خدا شناسی ہے, اور ماہ رمضان واقعا خدا شناسی کا ایک درس دیتا ہے بہت بڑا اس میں.
یعنی اگر ہم لوگ خود عرب زبان میں بھی دیکھیں, جس طرح سے ابھی مولانا نے بھی ذکر کیا کہ جسر کلمہ عوادہ سے, عادہ یا عودوں سے کہ واپس پلٹ آنا, تو یہ عموماً اس کا جو تسمیہ یعنی رکھا گیا نام, وہ بعض کتب میں معاجم نے ذکر کیا ہے, کہتے ہیں کہ جب اس کو تشریح ملی ہے کہ یہ اس عید کے لیے رکھا گیا ہے, یہ کلمہ اختیار کیا گیا, جس طرح سے صلات کے لیے یعنی پہلے دعا کے معنی میں استعمال ہوتا تھا, بعد میں اسی معنی میں استعمال ہونے لگا, کہتے ہیں کہ عرب میں جب بہت زیادہ کبھی مشکلات آتی تھیں کسی قبیلے کے اوپر, تو جب وہ مشکلات ٹل جاتی تھیں اور ٹلنے کے بعد دوبارہ سے راحت آتی تھی, تو اس کو عید کہا جاتا تھا, اس دن کو عید کہا جاتا تھا کہ یہ واپس پلٹ آئی ہے. یعنی مومنین کے اوپر, مسلمانوں کے اوپر یہ جو مشکلات ہیں اس وقت, منکرات کی, فساد کی, ان تمام مسائل کی, پریشانیوں کی, ان تمام چیزوں کی, خداوند عالم نے دھونا شروع کر دیا. خداوند عالم نے اپنی اس بندگی کے تحت, اپنی اطاعت کے تحت ان کو دھونا شروع کر دیا. وہ تمام کثافتیں, وہ تمام مشکلات, وہ تمام آپ کہہ لیجئے غبار کے جو انسان کے دل پر آ گیا تھا, اس کے نفس پر آ گیا تھا, خداوند عالم نے اس مہینے کے اندر اس کو دھونا شروع کر دیا. اس نے عبادت کی, یہاں تک کہ اس کے خدا نے سانس کو تسبیح بنا دیا, اس نے اس کے خداوند عالم نے اس ماہ میں اس کے سونے کو عبادت قرار دیا تھا. اس لیے معصومین علیہ السلام جب اس مہینے کے گزرنے کے بعد, یعنی آج ہی کی رات, گریہ کیا کرتے تھے. یعنی روایات میں ملتا ہے کہ خداوند عالم جتنا پورے مہینے میں انسانوں کو بخشا کرتا تھا یا ان کو نار سے یا جہنم سے جہنم کی آگ سے بچایا کرتا تھا, آج کی رات اتنے لوگوں کو بخشے گا جتنے پورے مہینوں میں بخشا ہے. یعنی آج خداوند عالم کی مغفرت اس طرح سے موجود ہے اس کائنات میں. اور یہ واقعا انسان ان تمام مشکلات سے گزر کے جب اپنے آپ کو دھونا شروع کرتا ہے, اسی وجہ سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حکمت میں فرماتے ہیں, حکمت نمبر 428 میں فرماتے ہیں, انما ہوا عید لمن قبل اللہ صیامہ و شکر ما فی. یعنی یہ اس کے لیے عید ہوگی کہ جس نے واقعا اپنے آپ کو دھو دیا ہے, یہ جس نے اپنے آپ بندگی کی ہے پروردگار کی, جس نے اطاعت کی ہے. تو اس کے لیے سب سے ضروری ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ جو خداوند عالم نے ہمارے نفس کو دھو دیا ہے اور ہمارے لیے اس عید کو قرار دیا ہے کہ جس طرح سے روایات میں ملتا ہے کہ خداوند عالم نے اس کو عید قرار دیا, اور انسان اس پورے مرحلے کے اندر ایک خاص ہدف کے ساتھ رہا ہے, اس ہدف کو باقی رکھے. یعنی اس ہدف کو خود جس طرح سے رسول خدا, ایک بڑی خوبصورت روایت ہے دعائے افتتاح کے اندر جس طرح سے انسان جملہ پڑھتا ہے کہ جو ہر رات رمضان کی پڑھنا جو ہے خداوند عالم معصوم نے اس کی خاص کہا ہے کہ اس کا خاص ایک اجر ہے, اس میں ایک جملہ ہے کہ کہتے ہیں اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بها الاسلام یا تعز بها الاسلام. کہ خداوند عالم ہم لوگ اس مہینے کے اندر جو اپنے غبار کو ہٹا رہے ہیں ایک ایسے دولت کریمہ کی طرف جا رہے ہیں, ایک ایسے زمانے کی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پر عدل رائج ہوگا.
سبحان اللہ.
اچھا, وہ عدل رائج ہوگا امام زمانہ کے ظہور کے ذریعے سے, لیکن خداوند عالم نے اسی مہینے کے اندر ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے نفس کو دھونے کے بعد اپنے لیے عید قرار دیں اور اپنے نفس کے اوپر اس دولت کریمہ کا اجرا کریں.
بالکل,
ہم اپنے آپ کو اس عدالت کے نظام کے اندر لے آئیں, ہم خداوند عالم کی بندگی کے اندر لے آئیں.
بالکل ایسے ہی. میرے خیال میں شاید امام علیہ السلام کی ایک اور حدیث بھی ہے, اگر تھوڑی وضاحت کریں اس کے اندر, کہ اگر انسان معصیت نہ کرے تو وہ دن جو ہے اس کے لیے عید کا دن کہلاتا ہے. تو میرا خیال اسی مطلب کے تناظر میں ہے
کہ آگے ادامہ ہے اور کنٹینیو ہوتا ہے یہی حکمت کہ عید کی جو ڈیفینیشن ہے ہمارے ہاں, ایک میں پہلے یہ نقطہ عرض کر دوں کہ جو پہلے ذہن میں ایک تصور آتا ہے عید کا, وہ ایک عجیب سا تصور پایا جاتا ہے, خرافات ہیں اس کے اندر, معصیت ہے, گناہ ہے, جبکہ بالکل برعکس قرار دیا گیا یہاں پر. مولا فرماتے ہیں اسی میں جو آگے نے یہاں پر بیان کیا کہ ہر وہ دن عید ہے کہ جس میں پروردگار کی معصیت نہ کی جائے, انسان معصیت نہ کرے, گناہ نہ کرے, گناہ نہ کرنے کی خوشی جو ہے اس کو عید قرار دیا گیا ہے. اب اگر عید فطر کا دن ہو اور اس میں کوئی شخص گناہ کر رہا ہو تو عید کس چیز کی تھی؟ گناہ نہ کرنے کی خوشی تھی.
بالکل ایسے ہی.
بس عید کو جو ہمیں اسلامی طریقہ کار بتایا گیا اس کے مطابق منانا چاہیے.
بالکل ایسے ہی. وہی بات وہیں پلٹ کر آ جاتی ہے کہ انسان نے ماہ رمضان کے اندر اپنی اصلی فطرت پر پلٹنا تھا.
بے شک
کہ پلٹ بھی آتا ہے کہ اتنی افطاری روزہ رکھ کر جو ہے اپنے نفس پر کنٹرول کرنا, پھر بھوک برداشت کرنی, پھر عبادات کرنی, لیلۃ القدر کو رکھا, سارا کر کے انسان جو پلٹتا ہے, تو ظاہری سی بات ہے کہ عید کے دن اگر انسان گناہ نہ کرے تو ظاہری بات ہے حقیقی عید اسی کی ہے. اور جس نے صحیح اطاعت اپنی بیان کی, جیسا کہ آقا نے تشریح کی کہ جس انسان نے اطاعت کی ہو خدا کی, شکر خدا کا بجا لایا ہو, حقیقی عید اسی کی بنتی ہے.
قرآن کے اندر پروردگار جب فلسفہ بیان کرتا ہے روزے کا, یعنی خداوند عالم فرماتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, یعنی خداوند عالم کم عبادات ایسی ہیں کہ جس کا ثمرہ فوراً بیان کر دے. یعنی ممکن ہے کہ ہم لوگوں کو کسی اور آیت میں مل جائے, جس طرح سے اقم الصلاۃ خداوند عالم نے متعدد مقامات پہ کہا کہ بھائی نماز قائم کرو, نماز قائم کرو, لیکن تنہا عن الفحشاء والمنکر کسی اور مقام پر کہا, ہر ایک جگہ پر نہیں کہا.
صحیح.
یعنی جہاں پر صلات کے یا نماز کے وجوب کی بات ہے وہیں پر تنہا عن الفحشاء منکر نہیں ہے, یا پھر ہمارے پاس روایات جدا ہیں کہ جو بتا رہی ہیں کہ یہ معراج مومن ہے, یہ مفتاح الجنہ ہے, یعنی نتائج ہیں, آثار ہیں, خداوند عالم کیا ثمرہ دینے لگا جب تم نے نماز پڑھی ہے تو تمہیں کیا عطا کرے گا. لیکن جہاں پر خداوند عالم نماز روزے کی بات کرتا ہے کہ کتب علیکم الصیام, کہ تم پر روزوں کو لکھ دیا گیا ہے, یعنی تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے جس طرح سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. کیوں؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ، یعنی اس کے اثر کو خداوند عالم خود سے بیان کر رہا ہے، یعنی وہ انسان کے جو تقوی کو اختیار کرنا چاہتا ہے۔ عموماً سوال ہوتا ہے کہ بھئی مولانا ہم لوگ کس طرح سے تقوی اختیار کر سکتے ہیں کہ قرآن اس کی ہدایت کرنا شروع کر دے، چونکہ ہدن للمتقین ہے، قرآن اس کی ہدایت کرنا شروع کر دے، کس طرح سے تقوی اختیار کر سکتے ہیں؟ تو یہ بہترین موقع تھا، یہ بہترین موقع تھا کہ جس کے اندر خداوند عالم نے اثر وہ دینا ہے۔ ہاں اب یہ انسان متقی ہو گیا، اس تقوی کے ساتھ اب قرآن کے جب اس وادی میں داخل ہوتا ہے، اس کو باقی رکھتا ہے، خداوند عالم کا قرب حاصل کرتا ہے، قرآن اس کی ہدایت کرنے لگتا ہے،
معانی قرآن کو درک کرنے کی صلاحیت نصیب ہو جاتی ہے، کہ انسان بعد مطالب درک کرنے لگ جاتا ہے جو عام آدمی نہیں درک کر سکتا۔ جی بہت شکریہ، انشاءاللہ آغا صاحب اگلا سوال ہم چلتے ہیں آگے، کہ قرآن میں عید الفطر کے حوالے سے اشارہ ہوا ہے کسی صورت کے اندر، کیسے ہے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔
سورہ بقرہ میں بھی اشارہ ہے، اسی طرح سے سورہ آلہ کے اندر بھی اشارہ ہے، عید فطر کی جو نماز ہے اس کے اندر بھی اس سورت کا پڑھنا جو ہے اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو آیت میں اس طرح سے ہے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى، تو اس میں جو روایات کے اندر معنی بیان کیا گیا، ایک تو یہ ہے کہ قد افلح من تزکا، کہ جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا وہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، اور اس تزکا زکوٰۃ کے مادہ سے بھی ہے، تو اس کا یہ معنی بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو زکوٰۃ فطرہ ہے یہ ادا کرے گا انسان، وذکر اسم ربہ، اور اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کا نام لے کر، فصلی، اور نماز عید ادا کرے گا۔ تو اس طرح سے اس کا تذکرہ جو ہے قرآن مجید میں سورہ اعلیٰ میں بھی موجود ہے۔ چونکہ تذکرہ ان آیتوں کا ہوا، تو یہاں پر ایک تربیتی نقطہ بھی بڑا خوبصورت جو ہے وہ مفسرین کرام نے بیان کیا ہے، ایک سیکوینس بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہاں تین باتوں کا تذکرہ ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یعنی پہلی بات یہ ہے کہ انسان تزکیہ کرے، یعنی غیر اللہ کو اپنے دل سے نکالے، اگر شرک کی کوئی نجاست ہے اس کو نکالے، اخلاقی برائیاں انسان کے اندر ہیں تو ان کو نکالے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اب جب اس کا دل صاف ہو گیا، پاک ہو گیا، تو اب دوسرا مرحلہ ہے، وذکر اسم ربہ، اب وہاں پر اللہ کا اسم آئے گا، اللہ کا ذکر آئے گا، اللہ کی معرفت آئے گی، اور ایمان کا مرحلہ آ جائے گا، اور جب یہ ایمان اس کے قلب و جان، وہ جو پہلے جس قلب کو پاکیزہ کر چکا تھا، اب اس میں ایمان جب آ کر اپنی جگہ بنائے گا، تو اس کے اعضاء و جوارح سے وہ ایمان دکھائی دینے لگے گا، فصلی، اور عبادت اور نماز اور ان چیزوں کا مرحلہ آ جائے گا۔
ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں بیان کر رہے تھے۔ اور نماز اس کے عید الفطر کے حوالے سے فضیلت میں اگر کچھ اور مطالب ہیں روایات میں،
جی کیوں نہیں، جس طرح سے بھی سید نے بھی ذکر کیا ہے، اور حقیقت بھی اسی طرح سے ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں بھی ایسا ہی دکھائی دیتا ہے کہ رمضان کے فوراً بعد کس طرح سے خداوند عالم کی ان تمام برکتوں کے لیے لوگوں کو وعدار کرتے تھے کہ ابھی یہ ایسا موقع ہے کہ جہاں پر خداوند عالم کی تم برکتیں حاصل کر سکتے ہو۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، خود یوم فطر کے حوالے سے، عید الفطر کے حوالے سے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، انما جعل یوم الفطر العید، اللہ تعالیٰ نے یہ قرار دیا گیا اس دن کو عید، یعنی یوم فطر والے دن عید قرار دیا گیا، لیکون للمسلمین مجتمعا یجتمعون فیہ ویبرزون للہ ویمجدونہ علی من علیہم، کہ اس دن خداوند عالم نے عید اس لیے قرار دیا گیا کہ یہاں پر مسلمان سب ایک اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہو کر خداوند عالم کی بزرگی کو بیان کرتے ہیں، اس کے علو کو بیان کرتے ہیں، اس کی ربوبیت کو بیان کرتے ہیں، اس کے خالق ہونے کو بیان کرتے ہیں، اس کی قدرت کو بیان کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں کہ جو خداوند عالم نے رمضان میں انسان کو سکھائی ہیں، اس ماہ مبارک میں انسان کو سکھائی ہیں، عید والے دن سب اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہو کر خداوند عالم کی بڑائی کو بیان کرنے لگتے ہیں، وہ امتنان، وہ احسانات کے جو خداوند عالم نے انسان پر کیے ہیں، وہ احسانات کے جو انسان پر خداوند عالم نے اس رمضان کی شکل میں کیے ہیں، روزے کی شکل میں کیے ہیں، عبادت کی شکل میں، کہ اس کے اندر خدا نے انگیزہ پیدا کر دیا۔ یعنی دیکھیں، اگر انسان باقی مہینوں کی جانب دیکھتا ہے تو خداوند عالم کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ عمل انجام دیا تو میں تمہیں اس کی پاداش دوں گا، میں تمہیں اس کی جزا دوں گا، میں تمہیں اس کا ثواب دوں گا، اگر تم نے یہ نہ کیا تو میں اس کی عقاب دوں گا۔ جب ہم ماہ رمضان کی طرف دیکھتے ہیں تو اس میں خداوند عالم کہتا ہے، یعنی وادار کرتا ہے انسان کو، برانگیختہ کرتا ہے، تشجیع کرتا ہے کہ تم ایسا ضرور کرو، تم نے اگر سوئے ہو تب بھی میں عبادت شمار کر دوں گا، جو تم کرتے چلے جاؤ گے میں عبادت شمار کرتا چلا جاؤں گا،
رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔
اس قدر خوبصورت طریقے سے انسان کو خداوند عالم اپنے قریب ہونے کا موقع دیتا ہے۔ یہی عید الفطر ہے کہ جس دن انسان ان تمام چیزوں کا ابراز کر سکتا ہے، ظاہر کر سکتا ہے کہ پروردگار، جو تو نے میری تربیت کی ہے اس تربیت گاہ میں،
ہاں میں فقرا کو نہیں بھولوں گا, ہاں میں مساکین کو نہیں بھولوں گا, ہاں وہ جو بھوکے ہیں اس کو نہیں بھولوں گا, وہ جو یمن میں مظلوم ہیں ان کو نہیں بھولوں گا, جو شام میں مظلوم ہیں ان کو نہیں بھولوں گا, اس دولت کریمہ کے انشاء اور اس کے اس کائنات کے اندر بپا کو نہیں بھولوں گا. ان تمام امور کے حوالے سے خداوند عالم نے انسان کو وعدار کر دیا. ایک روایت میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام, امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی سیرت عید کے اوپر کیسی ہوا کرتی تھی, وہ کیا کیا کرتے تھے. یعنی میں اس وقت عید کس طرح سے منا رہا ہوں, امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے چاہ رہے ہیں کہ میں عید مناؤں, یہ جو خداوند عالم نے رسول خدا کی روایت کے مطابق اس کو ہدیے کے حصول کا ایک زمانہ قرار دیا ہے کہ یہی عید ہے کہ جہاں پر خداوند عالم سے تم جا کے جوائز لے سکتے ہو, ان تمام نعمتوں کا مطالبہ کر سکتے ہو, تحفے لے سکتے ہو. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ایک روایت ذکر کرتے ہیں کہ ہر عید پر, خاص طور پہ یہ عید الفطر پر, ایک غلام کو خرید کے آزاد کیا کرتے تھے, اور آزاد کرنے کے بعد خداوند عالم سے کہتے تھے کہ پروردگار جس طرح سے میں نے اس کو آزاد کیا ہے تو مجھے آزاد کر دے, خداوند عالم جیسے میں نے تیری مخلوق کو خوش کیا ہے اس طرح سے تو مجھے خوش کر دے, اپنی مہربانی سے, اپنی رحمت سے, اپنے لطف و کرم سے, اپنی برکات سے. میں برکتوں کو صرف یہ سمجھا کہ ہاں وہ جو پابندیاں میرے پہ تھیں وہ خدا نے ختم کر دی ہیں اور اس کے بعد سے کوئی پابندیاں نہیں ہیں. نہیں, خدا وند عالم نے پابندیاں نہیں لگائی ہیں, اسی آزادی اختیار اور ارادے کی قوت کے ساتھ, قدرت دینے کے ساتھ خدا وند عالم نے ایک تقاضا کیا, انسان جب اپنی اس کے اوپر تربیت کر سکا, خدا چاہتا ہے کہ ہاں اب اس کو کنٹینیو, اس کو روکنا مت,
نفس سے کنٹرول کرنے کا جو ایک ملکہ تھوڑا بہت ایجاد ہوا ہے اس کو باقی رکھیں.
یعنی اگر ایک وہ غلام کو آزاد کر رہے ہیں, ہم جب اپنی خود اس نفس کے غبار سے خود کو آزاد کر چکے ہیں, تو خدا بند عالم سے کہتے ہیں پروردگار میں نے آزاد کر دیا, تو نے اس لیے مجھے یہ عید پہ جو ہدیہ عطا کیا ہے, جو تم نے مجھے تحفہ عطا کیا ہے, اس کو باقی رکھنے کے لیے میری توفیقات خیر میں اضافہ ہو. یعنی انسان اس طرح سے دعا کے ذریعے سے اس عید کو گزارے تو بہتر.
بہت شکریہ. آپ صاحب, اگلا سوال یہ ہوگا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ عید کا دن آتا ہے, اس کے اعمال میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر تاکید ہے دعائے ندبہ کے حوالے سے بھی, تاکید ہے زیارت کے حوالے سے بھی, تو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ عید اور ولایت کے درمیان کوئی رابطہ موجود ہے, اس کے اوپر آپ تھوڑی روشنی ڈالیے گا.
بڑا واضح ہے کہ آپ جب بھی دیکھ لیں کہ کسی بھی عید کا موقع آتا ہے, روایات میں مثلا جب چار عیدیں بیان کی گئی ہیں, عید فطر ہے, عید قربان ہے, جمعہ ہے, اور سب سے افضل عید غدیر ہے 18 ذی‌الحجہ کی عید, تو سب کے اندر دعائے ندبہ جو ہے اس کو مستحب قرار دیا گیا ہے, تاکید ہے کہ دعائے ندبہ جو ہے وہ پڑھی جائے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اہم اسلامی جو تہوار ہیں, عیدیں ہیں یا جو بھی مواقع ہیں, حتیٰ کہ خوشی کے مواقع بھی, نہ فقط عبادات کی اور شب ہائے قادر, بلکہ جیسے اب عید سعید فطر ہے, اس میں زیارت عاشورہ کا تذکرہ بھی ہے, تو یہاں سے بات ہمیں امامت اور ولایت کے ساتھ جڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. جیسے دولت کریمہ کے بارے میں آگاہ فرما رہے تھے, تو اسی طرح سے دعائے ندبہ کا تھیم جو ہے وہ آپ دیکھیں تو اس طرح سے ہے کہ پروردگار کی توحید کا تذکرہ ہے, پھر رسالت کا تذکرہ ہے, انبیاء کی امامتوں کا, رسالتوں کا تذکرہ ہے, پھر اوصیاء کا تذکرہ ہے کہ انبیاء نے اپنے بات سسٹم کسی کو سونپا ہے, عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں گئے ہیں, اور پھر آخری امام کو انسان گریہ کرتا ہے, پکارتا ہے, اور اس حکومت الہیہ کے لیے دعا بھی مانگتا ہے, اپنے آپ کو آمادہ و تیار بھی کرتا ہے. بس بڑا گہرا تعلق ہے کہ جس طرح آغا نے فرمایا کہ پورا مہینہ ماہ مبارک رمضان کا ہمارے پاس تھا, اس لیے کہ ہم اپنا تزکیہ کریں, تربیت کریں, آہستہ 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 اپنے آپ کو اس مقام پر لے کر کے آ جائیں کہ آج ہم خوشی منا رہے ہوں, معصیت سے بچ جانے کی خوشی, روزوں کے قبول ہو جانے کی خوشی, اور اس قابل بن جائیں, ہم اپنے آپ کو بنا لیں اس قابل, پروردگار کی رحمت سے ہمارے اعمال کیا مطلب حیثیت رکھتے ہیں, خدا کا فضل ہے اصل تو ہمیں اس پر امید ہے, اس قابل ہم اپنے آپ کو بنا لیں کہ ہم ان چیزوں کے ساتھ جڑ جائیں, امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ اپنے آپ کو متصل کرنے کی کوشش کریں, اور زیارت امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ. یعنی کیا؟ یعنی جو غیب, اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو غیبت کا زمانہ ہے, اس زمانے کے اندر کربلا وہ ایسا مکتب ہے کہ جو انسانوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر ان کو لے کر کے آئے گا میدان میں, اور حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں تھمائے گا ان سب کا ہاتھ. تو یہ ایک لنک ہے, ایک ربط ہے, اور اس کو سمجھنے کی ہم سب کو ضرورت ہے. اور ماہ مبارک رمضان بھی پورا ولایت کے گرد گھومتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے. شب ہائے قدر میں کس پر وہ سارے کے سارے جو نازل ہوتے ہیں, ملائکہ نازل ہوتے ہیں, تقدیریں لے کر کے آتے ہیں, اور پھر یہیں پر جو آیت کی تلاوت کی تھی, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی, اس کے بعد اگلی دو آیتیں دیکھیے آپ, بل تو فرون الحیات دنیا, کہ لوگوں نے کیا کیا کہ الہی نظام کی طرف آنا چاہیے تھا, جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس کی تشریح فرمائی ہے اس آیت کی کہ وہ مولائے کائنات کی ولایت تھی اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی حکومتیں تھیں, ان کی ولایت تھی, اس کی طرف لوگوں کو آنا چاہیے تھا, بل تو فرون الحیات دنیا, لیکن دنیاوی زندگی کو ترجیح دی, یعنی دوسروں کی ولایتوں کی طرف, بنی امیہ کی طرف چلے گئے, بنی عباس کی طرف چلے گئے, والآخرت خیر وابقا, جبکہ حقیقت کیا تھی کہ مولا کائنات اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی جو ولایت تھی یہ بہتر چیز تھی, یہی آگے تمہارے کام آنی تھی اور یہاں بھی کام آنی تھی, اور اس کا تذکرہ سابقہ کتابوں میں بھی تھا, اگلی جو آیات ہیں اور لفی الصحف الاولی, یہ سب کچھ جو ہے وہ
جو اشارہ کر رہے ہیں آپ, میں تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی کر دوں تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے مطلب واضح بھی ہو جائے کہ جس آیت ان آیات کو آپ تفسیر کر رہے تھے ولایت کے ساتھ, کہ روایات کے اندر یہ تطبیق ہوئی ہے اس میں, اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آئمہ نے اس آیات کے مصادیق کو بیان کرنا ہوتا ہے آ کر. ایک ظاہری تفسیر ہوتی ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں تو سرونا حیات دنیا والی جو تھی کہ حیات دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں, آخرت جو ہے وہ بہتر ہے, تو ایک ظاہری تفسیر یہ ہے کہ جس کو یہ بھی حق ہے, اور لیکن جب ہم روایات میں چونکہ راسخون فی العلم ہیں آئمہ, تو وہ قرآن کے بتون کو جانتے ہیں, اس کے اندر کتنی گہرائی ہے اور ہر گہرے طبقے کو جانتے ہیں, تو وہ ہمارے لیے پھر بیان کرتے ہیں کہ ہم یہ مصادیق بھی مراد لے سکتے ہیں, اور مراد ہیں کہ جیسا آپ نے خوبصورتی سے اشارہ بھی کیا اور ولایت کی طرف لے کر آیا, سب آپ کی طرف آتے ہیں اسی موضوع کے اندر ہی.
ہمارے پاس جو سب سے زیادہ اہم جو رکن ہے, جو چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو خداوند عالم نے جلا عطا کی ہے, وہ یہی ولایت ہے. یعنی آخرت میں جب منادی ندا دے گا تو کہیں پر, یا پھر جعل الاسلام علی خمس کی جو ہمارے پاس روایات وغیرہ موجود ہیں کہ خداوند عالم نے اسلام کو پانچ چیزوں پر قرار دیا ہے کہ جس میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اور سب سے جو بہتر ہے یا سب سے جو اولا اور افضل ہے وہ ولایت ہے. یعنی ہمارا ترہ امتیاز ہے کہ ہم لوگ شیعہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے, ہمارا یہ ترہ امتیاز ہے کہ ہم لوگ اس خداوند عالم کی ولایت میں ان واسطۂ فیض کی ولایت کے ساتھ موجود ہیں. یعنی وہ ولایت کے جو خداوند عالم جس کا ذکر کرتا ہے قرآن میں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, کہ خداوند عالم ولی ہے اس کا کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں. تو آپ جیسے کہ آپ کو تو معلوم ہے یقینا, لیکن اپنے ناظرین کے لیے کہ اللہ ولی الذین آمنوا قرآن کے اندر جب بھی کسی سے خطاب کیا جاتا ہے تو اس کے اندر جو کلمہ ہے اسی کلمے کو اس جگہ پہ رکھنا یہی اعجاز ہے. یعنی ہم لوگ آمنوا کی جگہ اسلموا یا ایو الناس کے ساتھ خطاب نہیں ہے, یعنی وہ افراد کے جو ایمان لے کر آئے, کہ جو امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں, خداوند عالم کہتے ہیں وہی ہیں کہ جو اللہ کی ولایت میں ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے ان کا کہ جو ایمان لے کر آئے. پھر خداوند عالم جب کسی کا ولی بن جائے تو کیا کرتا ہے, یخرجہم من الظلمات الی النور, خداوند عالم اس کو تاریکی میں نہیں رہنے دیتا, اس کو نور کی وادی میں لے جاتا ہے. خداوند عالم اس کو جہالت میں نہیں رہنے دیتا, اس کو علم کی وادی میں لے جاتا ہے. اور یہی سب سے بڑی دلیل کہ جہاں پر رسول خدا فرماتے ہیں نا مدینہ العلم و علی بابہا, کہ میں مدینہ علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. بس جس نے بھی اس مدینہ میں داخل ہونا ہے, جس نے بھی اس شہر میں داخل ہونا ہے, وہ اسی دروازے سے داخل ہو. اب سمجھ آتی ہے کہ یہاں پر جو خداوند عالم کہہ رہا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور, کہ جیسے ہی آپ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت میں داخل ہو گئے, خداوند عالم نے آپ کو اپنی ولایت میں داخل کر لیا. اب سمجھ آ گیا کہ خداوند عالم نے آپ کو جب اپنی ولایت میں داخل کیا تو اس صورت میں کیا کہ جب آپ اس مدینہ علم میں باب مدینہ العلم کے ذریعے سے داخل ہوئے ہیں.
بالکل ایسے ہی.
اور جس نے بھی انکار کیا, خداوند عالم ان کے بارے میں کہتا ہے اولیاءہم الطاغوت. اب جو امیر المومنین کی ولایت میں نہیں آیا, اس کا ولی کبھی محمد ابن سلمان ہے, اس کا ولی کبھی ٹرمپ ہے, اس کا ولی کبھی کوئی اور ہے. اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ساری دنیا چڑھتی ہے اس بات کے اوپر کہ ہم لوگ امیر المومنین کے واسطے سے کیوں خداوند عالم سے مانگتے ہیں, اور آج کی رات تو خدا سے مانگنے کی ہے.
بالکل.
اور یہی ہمارے پاس واسطے موجود ہیں, اور ہم جتنی بھی دعائیں کرتے رہے ہیں, جتنی بھی ہم لوگ سب توسل کرتے رہے ہیں معصومین علیہ السلام سے, انہی کے کلمات ادا کرتے رہے ہیں,
یا اللہ کہا
تمام معصومین لیلۃ القدر پہ,
علی کہا.
سارے دنیا کے چڑھنے کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ جب ہم لوگ خداوند عالم کی طرف سے مبعوث کردہ نمائندوں کے ذریعے سے واسطہ فیض کے ذریعے سے خدا سے توسل کرتے ہیں تو پروردگار سنتا ہے. جو ان سے واسطہ نہیں کرتا وہ کبھی امریکہ کے جا کے جھولی میں گرتا ہے, کبھی اسلحے کے اوپر اعتماد کرتا ہے, کبھی کسی چیز پر اعتماد کرتا ہے. ولایت ہمارا ترہ امتیاز ہے, ہمارا اختصاص ہے, یعنی آپ کہہ لیجئے کہ یہی ہمارے لیے افتخار کا باعث ہے کہ ہم امیر المومنین کے شیعہ ہیں. اور عید والے دن بھی ہم لوگ جب دیکھتے ہیں کہ انسان جب قنوت کے اندر دعا مانگتا ہے اللہم اہل الکبریاء والعظمہ, یہ جو پوری دعا قنوت کے اندر نماز عید میں دعا پڑھی جاتی ہے, اس میں بھی جب یہ ساری خداوند عالم کی حمد و ثنا کی جاتی ہے اللہم اہل الکبریاء والعظمہ, کہ تو اہل کبریا ہے, اہل عظمت ہے, اہل الجود والجبروت, تو سخی ہے پروردگار اور کوئی سخی نہیں ہے, تو ہے جو عطا کرنے والا ہے. وہ اہل العفو والرحمہ, تو ہے جو معاف کرنے والا ہے, تو ہے جو رحم کرنے والا ہے. اہل التقوی والمغفرہ, تو ہے کہ جو اہل تقوی ہے, تو ہے کہ جو مغفرت کرنے والا ہے. ساتھ ہی جب اس دعائے قنوت کے یہ جملے ختم ہوتے ہیں تو ساتھ ہی معصوم سے جو ہم لوگوں تک مروی ہے, اللہم اسألک بحق ہذا الیوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا, کہ یہ دن کہ جس دن کو آپ نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا ہے, لمحمد ذخرا, ساتھ رسول خدا ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, کہ ان کے لیے آپ نے ذخیرہ کیا ہے, وہ شرفن و کرامتن و مزیدہ, یعنی یہ ساری کے ساری کس کے لیے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر کر رہے ہیں. پھر دوبارہ جب تک آپ صلوات نہ بھیجیں تو صلی علی محمد و آل محمد, کہ آپ درود بھیجیں محمد و آل محمد کے اوپر, کہ یہ ہمارے ساتھ ایک جو ولایت کا ایک ہمارے پاس جو ایک افتخار موجود ہے, جو واسطہ فیض موجود ہے, وہ جو تسلسل موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم خداوند عالم کا قرب حاصل کرتے ہیں, یہی ہمارے لیے عید ہے. جس دن خداوند عالم نے ہمیں ایک ایسے گھر کے اندر خلق کیا, ایک ایسے گھر کے اندر پیدا کیا کہ جس میں علی کی آواز تھی, جس میں اہل بیت علیہ السلام کی آواز تھی, جس میں کربلا کا ذکر تھا, جس میں ایک انتظار تھا, جس میں زمانے کے امام کا انتظار تھا, خداوند عالم کا شکر ہے کہ وہی پروردگار نے ہمارے لیے عید کا دن بنا دیا, چونکہ وہی ایک ذریعہ ہے انسان کی نجات کے لیے. اس کے علاوہ تو انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. انسان اسی کے ذریعے سے پہچانتا ہے کہ کس طرح سے مجھے عید گزارنی ہے, اسی کے ذریعے سے پہچانتا ہے مجھے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے, کس طرح سے کسی کا خیال رکھنا.
جی بہت شکریہ آغا صاحب, انتہائی خوبصورت مطالب اور بہترین مطالب جو آپ نے بیان کیے ہیں. اگرچہ ایک سوال جو ہے وہ باقی رہ گیا تھا کہ ہم بعض جو ہمارے معاشرے میں ابہام باقی ہے عید کے حوالے سے, بعض نادان افراد یا آپ کہہ لیں کہ مغرض افراد ہیں کہ جو اس روز کو کہ جس کو خود خدا نے عید قرار دیا, پیغمبر نے عید قرار دیا, آئمہ نے عید قرار دیا, روایات موجود ہیں, لیکن درمیان میں سے بعض ایسے افراد اٹھتے ہیں آ کر جو اس امت مسلمہ جس میں مل کر عید مناتی ہے, آ کر بعض مطالب جو ہیں وہ غلط بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں عید منانے کا حق نہیں ہے, ہم جو ہے وہ عزاداری کریں گے. وقت پروگرام کا ختم ہو گیا, میں چاہوں گا آپ دونوں بزرگوار میں سے مختصر طور پہ آپ اس کا جواب بیان کر دیں تاکہ ہم اگلے سیشن کی طرف چلیں.
جی یہ واقعی ایک سوال ہے, پوچھا بھی جاتا ہے, بعض لوگ اس بات کو بیان بھی کرتے ہیں. ہمیں دیکھیں بنیادی ایک بات ہے کہ جو شریعت ہمیں بتائے گی پروردگار کی طرف سے قرآن مجید میں جو کچھ نازل ہوا اور جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے, چہاردہ معصومین علیہ السلام سے بیان ہوا, اس سے نہ ہمیں آگے نکلنا ہے نہ ہمیں پیچھے آنا ہے. عید سے متعلق بہت واضح روایات ہیں جس کے اندر اس کو عید قرار دیا ہے, وہی جو ابھی یہ ساری تفصیل سے بات ہو چکی ہے, دوبارہ دہرانا ضروری نہیں ہے. اس کی خوشی انسان مناتا ہے, اس معصیت سے بچ جانے کی, تزکیہ نفس کی, اور کوئی وہ ڈھول اور وہ چیزیں, وہ کنسیپٹ عید کا نہیں ہے, اسلامی تصور نہیں ہے. عید کا اسلامی تصور ہے عبادت, دعائے ندبہ, نماز عید, خوشی منانا, صاف لباس, اب یہ صاف لباس پہننا, سفید لباس, یہ روایات میں معصومین علیہ السلام نے بیان کیا ہے.
بیضا کا لفظ ہے,
بیضا کا لفظ آیا ہوا ہے اس لباس کے حوالے سے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس انداز سے, قوم میں ایک تشویش پیدا کرنے والی بات ہے. اور یہ وہ دو ایونٹ
خلاف ہے, یہ بالکل
یہ دو وہ مواقع ہیں عید فطر اور عید قربان جس میں پوری مسلم امت ایک ہمیں دکھائی دیتی ہے, اس سے بھی کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے عزاداری تو مستحب ہے، عزاداری
وہ ہر روز آپ کر سکتے ہیں، کوئی دن خاص نہیں ہے، عاشورہ
بھی ہم کہتے ہیں، کل ارزن کربلا بھی ہم کہتے ہیں، عزاداری بھی، ہمارا تو دل ہر وقت مغموم رہتا ہے، لیکن جو چیزیں ایک اسلام نے ہمیں طریقہ کار بتایا اس کے مطابق ہم چلتے ہیں، اور اسی عید کے دن نماز عید بھی پڑھتے ہیں، خوش بھی بناتے ہیں، سفید لباس بھی پہنتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت بھی کرتے ہیں، رو کے امام زمانہ علیہ السلام کو بھی پکارتے ہیں۔
چند جملے آپ بھی بیان کرتے ہیں۔
بسم اللہ، سے یہ دیکھیں ہمارے پاس معاشرے کے اندر افراط و تفریط ہے، یعنی ہم لوگ ایک دفعہ اس جگہ تک پہنچتے ہیں کہ ہم لوگوں کو عید نہیں منانی، اور ایک دفعہ ایسے عید مناتے ہیں کہ جو بھی اسلامی اقدار کے منافی ہے،
پامال کر لیتا،
یعنی باقاعدہ وہ جتنے بھی انسان نے اعمال انجام دیے ہیں وہ سب کے سب کے اوپر پانی پھیر دیا، وہی جو خداوند عالم نے بھی آپ کو تحفہ دینا ہے، نہ کرے کہ پروردگار وہ تحفہ واپس لے لے، کہ وہ تو ساری اطاعت اور بندگی اور وہ دوبارہ سے کثافتیں حائل ہو گئیں، تھوڑی دیر کے لیے خدا نے رو کے رکھا اور دوبارہ سے آ گئیں۔ ہمارے پاس دیکھیں اصل جو چیزیں ہیں وہ دو ہیں، ہمارے پاس ایک دفعہ قرآن ہے اور ایک دفعہ سیرت معصومین، روایات معصومین، یعنی امام کا قول، فعل اور تقریر، یہ ہمارے لیے حجت ہے۔
بے شک
اب ہم لوگ کیا ہے یہ نہیں دیکھ سکتے کہ معصومین علیہ السلام نے کب، 40 ہجری کو امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہے، 40 ہجری کے بعد سے لے کے 260 ہجری تک ہمارے پاس ایک امامت کا تسلسل موجود ہے۔ کیا آیا ہم لوگ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے کیسے عید منائی، تمام ائمہ معصومین علیہ السلام نے کیسے عید منائی،
بالکل
جیسے انہوں نے عید منائی ہے ویسے منانا شروع کر دوں، یعنی اگر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام یا غلام کو آزاد کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ جا کر کسی فقیر کا ساتھ دے دوں، اس کا خیال رکھ لوں۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک معروف جو ان کے بارے میں روایت ہے کہ جب خراسان میں موجود تھے امام علی مقام، تو مامون نے ان کو کہا کہ آپ عید کی نماز پڑھائیے، امام علیہ السلام جس کیفیت سے گئے ہیں،
شوکت کے ساتھ
لباس تبدیل
کیا، لباس تبدیل کیا اور ایک خوبصورت
رکھی اس میں، بالکل
پا برہنا وہاں پر خداوند عالم کی تکبیر اللہ اکبر کو بلند کرتے ہوئے وہاں پر گئے ہیں، اور اس کے بعد ہی مامون نے اس کا قصد کیا کہ اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں باقی رہے ہیں تو اس کی تخت و تاج جو ہے وہ پامال ہو جائے گا، جس کی وجہ سے امام علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا۔ دیکھیں ہمارے پاس سیرت موجود ہے، ائمہ معصومین کی سیرت، جیسے ائمہ معصومین کی سیرت ہے ویسے عمل کرنا شروع کر دوں، اگر امام معصومین علیہ السلام نے بھی اسی طرح سے عید کو نہیں منایا اور کہا کہ اے شیعوں تم لوگ عید کو نہ مناؤ، اگر نہ منایا ہوتا تو ہم یہاں پر بیٹھ کے یہی بات کر رہے ہوتے، لیکن جب معصوم فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو عید منانی ہے، اس اہل کبریا اور رحمت اور مغفرت اور اہل تقویٰ سے جا کر خداوند عالم سے دعا کرنی ہے اور ہمارا واسطہ دے کے دعا کرنی ہے، تو کس طرح سے ممکن ہے کہ انسان معصوم کی اس تمام باتوں کو، تمام روایات کی اختلاف اور ان سے اگینسٹ جاتے ہوئے اپنی ایک چیز ایجاد کرے اور اس طرح سے انجام دینا شروع کرے۔
بہت شکریہ آغا صاحب، پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ، کہ ساتھ دیا آپ نے ماہ رمضان پورے میں، مختلف پروگرامز میں آپ کی شرکت رہی، انشاءاللہ
کے لیے بھی اور نور الولایہ کی پوری ٹیم کے لیے بھی دعا گو ہیں جنہوں نے ناظرین کے لیے خصوصاً یہ ایک فراہم کیا۔
بہت شکریہ، بہت شکریہ، انشاءاللہ کوشش تھی کہ ایسے مطالب بیان کیے جائیں ناظرین کی خدمت میں کہ جو ہم سب کے لیے، تمام ملت کے لیے جو ہے وہ قابل استفادہ، امید ہے کہ قابل استفادہ قرار پائے ہوں اس میں آ کے۔ ناظرین ہمارے سیشن کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، آپ کے سامنے ایک کلپ ابھی نشر کیا جائے گا جس میں آیت اللہ جوادی عاملی، جو کہ آج فخر تشیع ہیں، نماز عید پڑھ رہے ہیں اور ان کی حالت و کیفیت کیسے ہے اس کو ذرا ملاحظہ کیجئے۔ جیسے ہی وہ کلپ ختم ہوتا ہے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو فقہی احکام سے آشنا کریں گے فطرے کے حوالے سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها کذب ثمود و تق قد خاب من دساها کذب ثمود و تقواها دین باعث فقال لهم رسول الله نامت الله سقياه فكذبوه فأغروها فدعتم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه فأغروها ودمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخافوا عقباها اللہ اکبر
اینجا مرکز مقاومت است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور چونکہ آج عید کی رات ہے، ماہ رمضان گزر چکا، اپنی تمام برکتیں کہ جو ماہ رمضان کے لیے خاص تھیں وہ اپنے ساتھ لے گیا. انشاءاللہ امید ہے، رکھتے ہیں کہ جو آپ نے، جو ہم نے عبادات کی ہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں، خدا ان عبادات کو قبول کرے. اب عید کے حوالے سے چونکہ بعض احکام مبتلا ہیں، پیش آتے ہیں کہ ہر ایک کو ان احکام کا یاد کرنا ضروری ہے، آپ کی خدمت میں آج زکاۃ فطرہ کے حوالے سے جتنے بھی احکام اہم ہیں پیش کیے جائیں گے، ان کو آپ غور سے سنیے گا اور اسی کے مطابق پھر عمل کیجئے گا کہ کیسے فطرہ نکالنا ہے، کیسے فطرہ جو ہے وہ مستحقین تک پہنچانا ہے، اور اس کی مقدار کتنی ہے. ان سب سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب مولانا غلام جعفر صاحب، اور اس طریقے سے مولانا سید ارتضی حسن رضوی صاحب. خوش آمدید کہتے ہیں اور عید مبارک کہتے ہیں کہ اس بابرکت رات میں، چونکہ عید میں کہا گیا ہے کہ جیسے ہی یہ دن آئے، یہ رات ہو، تو اس میں مومنین کو عید مبارک کہا جائے، کہ امید ہے کہ خداوند متعال جو ہے ہماری عبادات کو، اس عمل جو ہے، یہ بھی عبادت ہے، اس کو بھی قبول فرمائے. آغا صاحب، ہم چونکہ وقت بعض اوقات کم پڑ جاتا ہے، جلدی سے ہم اپنے موضوع کی طرف آ جاتے ہیں. چونکہ عید کے اندر سب سے اہم جو مسئلہ وہ فطرے کا ہوتا ہے، زکوٰۃ فطرہ جسے کہا جاتا ہے، اس میں پہلے فطرے کا جو معنی و مفہوم ہے اس کو وضاحت کر دیں، پھر احکام میں وارد ہوتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین. کیونکہ یہ آخری پروگرام ہے، اسی لیے فطرے کے مسائل امپورٹنٹ ہیں اور ان کو بیان کرنا مقصود ہے. کسی بھی موضوع کے متعلق جب ہم گفتگو شروع کرتے ہیں تو معنی جب تک سمجھ میں نہ آئے اس کی روح تک پہنچنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا ہے. فطرے کے جو ہیں تین معنی بیان ہوئے ہیں ڈکشنریز کو اگر آپ کھولیں گے عربی زبان کی. پہلا جو معنی ہے وہ روزے کے مقابل میں ہے، یعنی افطار کرنا، اس کو فطرہ کہتے ہیں. دوسرا معنی جو ہے خود خلقت کے معنی ہوئے ہیں، اس کو بھی فطرہ کہتے ہیں. اور تیسرا معنی اسلام کا ہے، اس کو بھی فطرہ کہتے ہیں. اگر ہم تینوں معنوں کو سمیٹیں اور سمجھنا چاہیں فطرہ کیا ہے، تو فطرے کا پہلا معنی جو کچھ ہم نے توفیقات ہمیں خدا نے نصیب دی، ہم نے روزے رکھے، اب اس کا شکر ادا کرنا اس اماؤنٹ کے ذریعے سے جو کہ خاص اصطلاح میں ابھی بیان کیا جائے گا، وہ فطرہ کہلاتا ہے. اگر دوسرا معنی ہم خلقت کا لیں تو بدن کی زکوٰۃ کہلاتا ہے فطرہ. خود زکوٰۃ کو کہا جاتا ہے کہ یہ بدن کی زکوٰۃ ہے، فطرہ اس معنوں میں لیا جائے گا. اور تیسرا جو ہے وہ فطرہ جو اسلامی شاعر میں سے ہے اور ایک احکام میں سے ہے کہ جس میں ہم اجتماعی جو ہے وہ ذمہ داری کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور خدا کی طرف سے جو ایک ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے مالی، اس کو ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں.
شکریہ. فطرے کا اگلا جو مسئلہ پیش آتا ہے کہ مقدار کتنی ہونی چاہیے کہ مومنین اس کے مطابق فطرے کو نکالیں.
جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فطرے کی جو مقدار ہے، اس حوالے سے راہبر معظم کا یہ فتویٰ ہے احتیاط واجب کی بنیاد پر، کہ کم از کم 3 کلو گندم فی کس، ایک آدمی پر ہیڈ جو ہے وہ 3 کلو گندم ہو، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اتنا دے سکتے ہیں کہ وہ فقیر جو ہے جتنا اس سال بھر کا اس کا خرچہ ہے، اخراجات ہیں، اس کی مقدار کے برابر یہ فطرہ دے سکتے ہیں. کیسے؟ مثلاً میں گھر میں ہم لوگ جو ہیں 20 افراد ہیں، تو 20 افراد کا ہم فطرہ نکالیں گے، تو 20 افراد کا جو فطرہ بنتا ہے، جتنی وہ اماؤنٹ بنتی ہے، وہ جو فقیر ہے اس کے سال بھر کا خرچہ بھی اتنا ہی ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ اماؤنٹ جو ہے میں اس کو دے سکتا ہوں فقیر کو. تو یہ رابر معظم کے نزدیک ہے، کم سے کم 3 کلو گندم، زیادہ سے زیادہ جتنا فقیر کا سال بھر کا خرچہ ہے. اور آغا سستانی کے نزدیک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 3 کلو گندم ہی ہے فیکس، یہ تو واضح ہے، لیکن اس سے کم بھی آپ کر سکتے ہیں. آغا رابر کے نزدیک کم نہیں کر سکتے. یہاں پہ کم کس صورت میں کر سکتے ہیں؟ جب فقراء زیادہ ہیں اور آپ کے پاس اماؤنٹ جو ہے وہ ظاہر سے اگر تقسیم کریں گے تو تب وہ سب کو پہنچ پائے گی. اگر آپ مثلاً دو تین یا چار کو دے دیتے تو باقی فقراء رہ جائیں گے. اگر آپ پورا تین تین کلو گندم کے حساب سے دیتے ہیں تو آپ اس سے کم بھی کر سکتے ہیں تاکہ سب فقراء کو وہ اماؤنٹ جو ہے وہ پہنچ جائے.
میں اس کو تکمیل کرنا چاہوں گا جو گفتگو کی, اس میں کئی سامعین کے ذہنوں میں کچھ اور تصور نہ ہے ناظرین کے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کتنا نکالنا ہے فیکس, وہ تین کلو ہی نکالنا ہے. دونوں مناظر کے نزدیک ایک ہی ہے کہ تین کلو آپ نے فکس. اب دینے کی باری ہے کہ فقیر ہمارے پاس زیادہ ہیں کم ہیں, آئے ہم کم از کم کتنا دے سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کتنا دے سکتے ہیں. تو اس کی وضاحت جو ہے وہ
آغا نے کی ہے. اس میں آ کر نیت کے حوالے سے وہی ہماری بحث ہو تو چکی ہے اس میں, یعنی
ظاہر سی بات ہے تمام جیسے واجبات ہیں یا جتنے بھی اعمال ہیں ان میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے
وہ پہلے بحث ہوئی ہے ہماری
واجبات عبادی میں سے, تو اس میں بھی جو ہے قربتاً اللہ کی نیت کرنی ہوگی. البتہ جو ہے آغا سستانی یہ فرماتے ہیں کہ اگر بغیر قصد قربت کے اور بغیر اخلاص کے اگر کوئی فطرہ دے دیتا ہے تو اس کا فطرہ ادا ہو جائے گا اگرچہ وہ گناہگار ہے.
یعنی اس کی
تو بہتر یہ کہ ظاہر سی بات ہے اس کو
قربت کی نیت قربت کا ذہن میں رکھے, چونکہ انسان جو بھی عمل انجام دے رہا ہے خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے, تو زکات فطرہ بھی قربت خدا کے لیے ہے. تو ہمیں عمل یہ انجام دیتے ہوئے حتماً قربت
پہلے ڈسکشن ہو چکی ہے عبادی معاملات میں قربت رکھنا ضروری.
اگلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ فطرے میں کون سی چیزیں دینی چاہیے.
جی یہ بھی بہت اہم سوال ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آیا ہم جو کھاتے ہیں غذا وہ دیں, لوگ جو کھاتے ہیں وہ غذا دیں, جو زیادہ کھائی جاتی ہے وہ دیں, یا اور بھی کوئی ایسی اجناس ہے جن کو دیا جا سکتا ہے, آیا رقم دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں. ان تمام سوالات کا پہلا جو جواب دیں گے وہ آیت الخامنئی کی نظر میں وہ کہتے ہیں کہ گندم جو کھجور یا اس جیسی جو ٹھوس غذائیں ہوتی ہیں ان میں سے کوئی بھی جنس جو سوسائٹی میں کھائی جاتی ہے قوت غالب جسے کہتے ہیں اس کو بھی دے سکتے ہیں, لیکن واجب نہیں ہے لازمی نہیں ہے کہ وہی دیں. ان جنس میں سے فرض کریں کسی شہر میں گندم زیادہ کھائی جاتی ہے اور میں چاول کے حساب سے کیلکولیشن کرنے دینا چاہتا ہوں تو آیت الخامنئی کے نزدیک آپ وہ دے سکتے ہیں, اس لیے قوت غالب ان کے لیے لازمی نہیں ہے. لیکن اگر سستانی جو ہے سستانی میں دیگر دوسرا نقطہ نگاہ رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس شہر میں جو زیادہ غالب غذا کھائی جاتی ہے اس کا حساب اور کیلکولیشن کریں. وہ بتاتے ہیں کہ یہ اجناس شامل ہیں گندم جو چاول اور اس جیسے اجناس شامل ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو قوت غالب ہے اسی کو جو ہے وہ پریفرنس حاصل.
یعنی اس میں ہم قوت غالب کے اندر بھی ہم اس شہر کو یا اس محلے کو دیکھیں گے کہ کلی طور پہ
جی
مد نظر رکھتے ہوئے پھر اس کے مطابق جو ہے وہ نکالیں گے.
جی
ممکن ایک شخص جو ہے وہ کوئی اور غذا کھاتا ہو تو مثلاً وہ نہیں,
وہ ملاک نہیں,
محلے کو دیکھنا ہے,
اکثریت کیا
نوعیت نو کو دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے.
یہ غلط فہمی معاشرے میں ہے کہ میں کیا غذا کھا رہا ہوں, میں کیا غذا کھا رہا ہوں یہ ملاک نہیں ہے, زیادہ تر کیا غذا کھائی جا رہی ہے یہ ملا.
ہاں جیسے آپ نے پہلے اشارہ بھی کیا ہے کہ اگر کوئی اضافی یعنی اسی غذا سے جو وہ کھا رہا ہے اسے ادا کرنا چاہتا ہے تو مشکل نہیں ہے,
بہتر ہے.
لیکن یہ ہے کہ جو محلے میں رائج ہے اگر اس میں سے نکال دے تو اس کا وظیفہ انجام پا جاتا ہے.
اس میں ایک اور وضاحت کر دیں کہ آپ کو باؤنڈ نہیں کر رہے, آپ کے ہاتھ نہیں باندھ رہے کہ آپ کے پاس وافر مقدار میں پیسہ اور رقم موجود ہے اور آپ کو کہنے آپ فقیر کو کم ہی دیں. جو واجب ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے, تین کلو گندم یا تین کلو چاول یا جو بھی زیادہ غذا معاشرے میں کھائی جا رہی ہے, یہ تو کمپلسری ہے. اب میکسیمم کتنا دے رہا ہے آپ کا دل, آپ کی سخاوت, آپ کے امکانات, آپ کی ضرورت.
بہتر ہے چونکہ فقراء مساکین کی یہ اس دن جو ہے جتنی زیادہ مدد کی جائے شریعت کے لیے مطلوب ہے. ایک اہم مسئلہ جو پیش آتا ہے کہ فطرہ تو ہم نے نکال دیا جدا کر کے رکھ دیا آ کر, اب اس کی ادائیگی کب ہے؟
اس کی ٹائمنگ جو ہے نا, جس شخص نے دونوں مراجع کا یہی فتویٰ ہے کہ جس شخص نے نماز عید پڑھنی ہے اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ نماز عید سے پہلے ہی ادا کر دے, اور جس شخص نے نماز عید نہیں پڑھنی ہے وہ نماز ظہر تک, یا نماز ظہر نہ کہیں ظہر تک جو ہے وہ تاخیر کر سکتے ہیں. تو بہرحال جو ہے کہ ظہر تک تاخیر کی جا سکتی ہے, یہ آخری ٹائم ہے, اور اس سے پہلے جس نے نماز عید پڑھنی ہے وہ اس سے پہلے جو ہے وہ ادا کر دے.
جی بہت شکریہ. یہ لائیو کال آ گئی ہے. جی السلام علیکم. آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال میں شاید کوئی ٹیکنیکلی پرابلم ہے. دوبارہ اگر یہ کال آتی ہے تو انشاءاللہ پھر ان سے استفادہ کرتے ہیں. آغا صاحب آپ سے سوال اگلا یہ ہے کہ फितरे के हवाले से जुदा मसलन करना जो है, जैसे ही कहते हैं चांद नज़र आता है तो फितरा जो है वो जुदा कर, मतलब वो काल जो है वो वसल हो गई है दोबारा। जी अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी अपना सवाल पूछें। जी मेरे ख्याल में प्रोग्राम थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, माजरा चाहते हैं नाज़रीन से। जी आवा फितरे को अलग करने के हवाले से सवाल है।
जी मगरिब जो है वो उसके जैसे ही हो गई तो ज़ाहिर है रमज़ान ख़त्म हो गया, जैसे हमने इफ्तार की तो रमज़ान ख़त्म हो गया, मगरिब के वक्त निकाला जा सकता है और इसके अंदर जो है वो दिया भी जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ निकाल दें, दिया भी जा सकता है। इससे मुतालिक दो और सवालात भी हो सकते हैं, और सवाल ये हो सकते हैं क्या रमज़ान से भी पहले दे सकते हैं या रमज़ान में शुरू में दे सकते हैं ताकि मिस्कीनों तक पहुंच जाए, एक एक ये बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है। तो इसके हवाले से जो है वो पहला जो है क्या रमज़ान में फितरा दिया जा सकता है, तो एहतियात वाजिब यह है कि रमज़ान में भी फितरा ना दे, क्या करे इंतज़ार करे कि
कॉल उनकी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। जी जी आवाज आ रही है। नहीं हाँ नेट का मसला। जी आप अपना जवाब जारी रखें।
जी तो रमज़ान के अंदर जो है वो मुकाम आज़म रहबरी का फतिया है एहतियात वाजिब के बिना पर जो है रमज़ान में ना दिया जाए फितरा। अगर देना चाहते हैं तो क्या रास्ता है, मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं मुस्तहिक़ तो बन जाए तो कर्ज के अनवान से दे दिया जाए मुस्तहिक़ को, और बाद में जब फितरे का वक्त आए यानी मगरिब जो है शब ईद आए तो उस वक्त उसको एडजस्ट कर लिया जाए, हिसाब कर लिया जाए तो वादा हो जाएगा, और अगर सिस्तानी के निगाह में जो है वो दिया जा सकता है रमज़ान में भी दिया जाए, लेकिन वो कहते हैं एहतियात मुस्तहब ये है इंतजार करें अपने टाइम पे,
अपने टाइम पे।
इसी तरह तो एक और सवाल है कि क्या रमजान से पहले दिया जा सकता है, तो रमजान से पहले सही नहीं है आयतुल्लाह खामनाई के नजदीक, वही कर्ज वाली सूरत हाल तो रहेगी, अगर कोई कर्ज का अनवान से देना चाहता है तो दे सकता है, और अगर सिस्तानी के नजदीक जो है वो रमजान से पहले फितर देना सही नहीं है, जबकि दोनों का यही फतवा है जायज नहीं है। रैबर जो एक रास्ता
कर्ज के अनवान से एक बयान किया उन्होंने कि वो कर सकते हैं, वाइला जो नियत उसने करनी है वो तो
फितरे की करेगा जब देगा फितरे का वक्त आ जाएगा।
जी शुक्रिया। फितरा जब जुदा कर देते हैं और मामूलन आजकल जो तरीका राइज भी हो गया है वो है पैसे, जो मकदार आपने बयान की है अभी उसके मुताबिक जो है वो पैसों को जुदा कर देते हैं। अब पैसे तो मैंने जुदा कर दिए हैं, अब ये जो मैंने पैसे अभी जुदा किए हैं इसको तब्दील किया जा सकता है?
जी इसमें जो है मामूलन इस तरह होता है कि बाज़ औक़ात हम चूँकि जैसे ही हम फितरा अपना जुदा कर देते हैं पैसे रख दिए हैं और शरी मसला भी यही है कि आप पहले से अलग कर सकते हैं, तो बाज़ औक़ात ये जहन में इंसान के आता है कि चले मैं जो है ना चेंज ले लेता हूँ, चेंज पड़ा हुआ है तो उसी से उठा लेते हैं, तो नहीं बिल्कुल इजाज़त नहीं है, जब आपने फितरे की रकम जो है वो जुदा कर दी है तो फिर उसमें किसी तरह की तब्दीली जायज़ नहीं है, आप उसको हाथ भी नहीं लगा सकते मगर उस वक्त के आप उठा के फ़कीर को दे दें।
जी शुक्रिया। मेरे ख्याल दोबारा कॉल आई है, माजर चाहते हैं नाज़रीन से कि टेक्निकल प्रॉब्लम है। जी अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी
मैं डॉक्टर शुएब बात कर रहा हूँ पिशावर पाकिस्तान से।
जी
ये आगा साहब से इंफॉर्मेशन लेनी थी, एक सवाल भी था स्पेशली पिशावर के इलाके से, बहुत शशोपंज रहता है ईद के हवाले से या रमजान या इस तरह कोई भी इस्लामी इवेंट्स हो उसके हवाले से। एक तो यहाँ पे आपको पता है पिशावर में पहले भी ईद हो जाती है, हुकूमत से पहले एक दिन कर लेते हैं सर, और मुफ्ती साहब जो है मुफ्ती मुनीब साहब तो उनका भी जो है सूरत हाल ऐसी रहती है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुछ और कह रही होती है वो कुछ और कर रहा होता है।
सही।
तो इस हवाले से जरा हमें ब्रीफ करें कि अगर जैसे यहाँ पे मेरे ख्याल में रजब या शाबान का महीना जो है वो भी मुफ्ती साहब ने एक दिन पहले कर लिया था।
सही।
और बाद में कर लिया था सॉरी, और जो यहाँ हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर हैं फवाद चौधरी वो कह रहे थे कि आज पहली चांद है और वो उन्होंने उसको रद्द कर दिया था, तो इस तरह अगर रमजान या ईद में आ जाए तो फिर हमारे ऊपर क्या फर्ज बनता है, हम क्या करें?
जी शुक्रिया आपको जवाब देते हैं।
टेक्नोलॉजी तो जाहिर बात है वो इतनी दकीक वो आपको एक एक मिनट और एक एक सेकंड का बता
जी
देते हैं, चांद की उम्र सब कुछ बता देता है।
जी हाँ, जवाब देते हैं आपको इंशाल्लाह। अगर कोई और सवाल नहीं है तो हम जवाब की तरफ जाते हैं।
जी 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 जी,
बहुत शुक्रिया
जी। कल हमने क्योंकि तफसीली प्रोग्राम किया था, आज फितरे के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो हम कोशिश करेंगे फितरे के मसाइल के बाद वक्त अगर बचा तो हम दोबारा दोहरा देंगे। कल हमने ये सारी डिस्कशंस की हैं, और अगर बरादर अजीज कल की वीडियो प्रोग्राम्स को देख लें थ्रू आउट पूरा प्रोग्राम, तो इनके ये जो है क्वेश्चन सारे सॉल्व होते हैं। फिर भी अगर कोई मुश्किल होती है तो हम इनको व्हाट्सएप पे जवाब दे देंगे, अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह आज ही प्रोग्राम।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। आगा आपसे अगला सवाल ये पूछेंगे कि जैसा कि इन्होंने अभी इशारा किया कि फितरे का जो आखिरी वक्त है वो जोहर से पहले या जोहर तक जो है वो मुस्तैक तक पहुँचाना है, अगर ये ना हो सके तो?
जी, अगर एहतियात वाजिब के बिना पर अगर ये मुमकिन ना हो सके कि जोर तक पहुंचा सकें, तो जिस वक्त वो देंगे उस वक्त जो है वो बगैर अदा और बगैर कजा के नियत के फितरे को अदा करें।
सही, जिसे रजा की नियत से कहते हैं
जी,
उसके अंजाम दे देगा। और अगर इंसान अदा ना कर सके तो फिकियत बार
अवैसी इंसानी के नज़दीक तो जो है वो माफ़ी ज़िम्मा की नीयत वो कहते हैं। माफ़ी ज़िम्मा का मतलब है कि जो मेरी जिम्मेदारी बनती है, अरबी जबान में माफ़ी ज़िम्मा जो मेरी जिम्मेदारी। लेकिन रहबर मौज़म कहते हैं अदा कज़ा के बगैर, अदा कज़ा के बना दिया कि जो जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वो ये अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते। जी, दूसरा सवाल आपका, सॉरी
जी, यही था कि अगर अदा ना किया कि
तो अदा करना होगा जिस वक्त
वाजिब है यानी।
जी वाजिब है, अगर तौफीक और यानी इस्तेदात है तो रुख्सत नहीं होता। वो बाद में मसला हम बयान करेंगे इंशाल्लाह कि अगर कोई बिल्कुल कैपेसिटी नहीं रहा
वो तो फिर
तो उसकी वो क्या जरूरत।
जी बिल्कुल। अक्सर एक और मसला जो पेश आता है वो ये कि जाहिर सी बात है रमज़ान की वजह से भी अफतारी के अंदर दावतें चलती हैं, वैसे भी मेहमान का आना जाना कभी हो जाता है, तो मेहमान के फितरे के हवाले से क्या शरायत हैं?
देखें, इसमें जो बयान किया गया है वो ये है कि अफतारी के लिए जो दावत दी जाती है।
माज़ा चाहूंगा कि हमारे साथ नाज़िर में से एक हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम आबिदान।
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।
अच्छा आबिदान, ये है कि कल वाले प्रोग्राम में आपने जो एक खुली तौर पे जाना वजाहत की थी क्या की कि नबी पाकिस्तान में मालूम है आपको हालात इस तरह तक आता है तो काफी कंफ्यूजन चल रही है ईद और रोजे के वाले से।
जी जी,
तो वो अभी करंटली जो है उसका फैसला करना है कि रोजा रखना है, जहाँ से कुछ वजाहत दे दें कि आगा सिस्तानी के मुताबिक क्या है और आगा रहमत मुताबिक क्या है, कि क्योंकि हुकूमत का अलग फैसला है और जो शिया उलमा जो रोए तलाक कमेटी उसका अलग फैसला है।
सही।
तो हम किस तरफ जाए कि हमने मुश्तह के मुताबिक करना है या हुकूमत के मुताबिक करना है या रोए तलाक कमेटी के मुताबिक, और रोए तलाक कमेटी में हमारे शिया उलमा का भी यही है कि कल रोजा नहीं है लेकिन हुकूमत कह रही है कल ईद है।
सही, मैं इंशाल्लाह जवाब देते हैं आपको।
वो कह रहे कल
जी जी जी, शुक्रिया बयान करें।
कल हमने क्योंकि बहुत तफसील से इस पे बात की है, और कोई अगर उस प्रोग्राम को दिक्कत से देख ले तो वो अपने वजीफे को मुतय्यन कर सकता है। हत्ता हमने कल ये भी मसला डिस्कस किया गया अगर उलमा इख्तलाफ हो जाए, उलमा के पॉइंट ऑफ व्यू में इख्तलाफ हो जाए, ये सारे मसाइल साइंटिफिक अप्रोच सारी चीज़ों को हमने क्योंकि डिस्कस किया है। नाज़रीन से गुजारिश है कल का प्रोग्राम तवज्जो से देखें। देखें, हम यहाँ से ना मुश्तहिद आपको बता सकता है कि आपके पाकिस्तान में चांद है या नहीं है, ना हम बता सकते हैं यहाँ से। उसकी तशख़ीस आपने वहीं बैठ के उन मसाइल की रोशनी में जो कल बहुत ही आसान अल्फाज में बयान किए गए हैं आपने मुहैया
जी। इसको मैं खुलासे के तौर पर अगर आज करूँ तो जो कल हमारी बात हुई थी, आप इसको ज़रा थोड़ी तहकीक करनी होगी, वहाँ के उलमा से आप तोज़ी तलब करें। पहली बात ये थी कि ये सवाल करें कि आया पाकिस्तान का जो उफुक है वो इन शरायत में था कि आदि निगाह से चांद को देखा जा सकता है। अगर माहिरीन ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हालत इस किस्म की थी माहौलियात की कि जहां पर आदि तौर पर हम चांद दे सकते थे सादा आँख के ज़रिए बग़ैर आलात के, तो अगर चांद जो है वो इस हालत में देखा जा सकता था और कोताही की गई कि नहीं देखा उसको आके, तो फिर एक ये मालूम कर लें। दूसरा ये है कि आलात के ज़रिए अगर देखा गया है या देखा जा सकता है, अगर माहिरीन जो वहाँ के हैं वो ओके करते हैं कि है देखा गया है, तो उसमें फिर आप अपने यकीन पर अमल करेंगे। चूँकि कल हमने एक बात को जो फोकस किया था वो ये था कि आपको यकीन होना चाहिए
اگر خود کر لیں یا افراد جو ہیں آپ کو جو ہے وہ بیان
کریں؟ ہم کیونکہ فطرے کے مسائل سے رہ جائیں گے سامعین کی یہ بھی ضرورت ہے، تو ہم اسی لیے چاہتے ہیں کہ اگر وقت میں گنجائش تھی تو ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے اس پہ، ورنہ جو ہم نے بار بار ہم تکرار کر رہے ہیں کل کے پروگرام کو اگر دقت سے یہ دیکھیں تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔
بالکل ایسے جی، بات ہماری چل رہی تھی اس بات کے اندر کہ مہمان کا جو ہے وہ فطرے کے حوالے سے کیا ہے
بیان کر رہے تھے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ شب عید، مثلا آج 29ویں ماہ رمضان تھی اور کل مثلا عید ہے، تو آج رات جو لوگ ہم نے افطاری پہ بلائے ہوئے تھے مثلا، تو سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو لوگ ہم نے افطاری پہ افطار پہ ان کو دعوت دی تھی، کیا ان کا فطرہ ہمارے اوپر واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو دونوں مراجع کا، رابر معظم کا بھی اور آغا سستانی کا فتویٰ یہ ہے کہ ان کا فطرہ ہمارے اوپر واجب نہیں ہے۔ تو اس میں ہاں آغا سستانی یہ فرماتے ہیں کہ ہاں مہمان اگر غروب سے پہلے آتا ہے اور وہاں پہ کھانا کھاتا ہے اور رات بھی وہیں پہ رکتے ہیں، تو اس صورت میں اس کا فطرہ دینا میزبان پہ ضروری ہوگا، واجب ہوگا، ورنہ اگر فقط جو ہے افطار کے لیے دعوت دی گئی ہے پھر فطرہ واجب
نہیں۔ ایک لفظ جو استعمال ہوتا ہے نان خور کا کہ فطرہ واجب ہے ان افراد کے لیے کہ جو نان خور ہوں، اس کے اس مفہوم کو تھوڑا واضح کیجیے۔
جی، یہ بہت ہی کنفیوژن پھیلاتا ہے یہ ورڈ پاکستان کے اندر، کیونکہ اردو لغت کا لفظ نہیں ہے، یہ فارسی اصطلاح ہے، اور اس فارسی اصطلاح کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اس کو نہیں سمجھیں گے تو وظیفے پہ عمل نہیں کر پائیں گے۔ تو یہی سوال جب آیت اللہ خامنائی سے کہا گیا اور پوچھا گیا کہ نان خور کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے جو وضاحت کی کہ نان خور کا مطلب تحت کفالت ہونا ہے، یعنی ایسا مہمان جس کا کھانا اور خرچہ میزبان کے ذمے ہو، اگرچہ اگر یہ ریگولر نہ ہو کہ جی تحت کفالت دائمی طور پر اور ہمیشہ کے لیے، بلکہ اگر لوگ کہیں کہ جی عارضی طور پہ یہ اس کے کھانے پر جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہے یا اس کا خرچہ جو ہے فلاں اٹھاتا ہے، تو بھی اسے نان خور کہلائے گا۔ بس اس کا مطلب ہے جیسے آغا سستانی کا فتویٰ بھی انہوں نے بیان کیا، اگر کوئی رک جاتا ہے تو ظاہر بات ہے میزبان جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے تمام خرچوں کا، جو بھی مہمان آتا ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن صرف ایک دفعہ جب کوئی کھانے پر آتا ہے تو وہ اس کو نان خور نہیں کہا جاتا۔ بس رات کو قیام کرنا، کھانا کھانا، رک جانا، اور پھر جو بھی اس کی ضروریات ہیں ٹیمپریری طور پر اگر میزبان پورا کرتا ہے تو اسے نان خور کہتے ہیں۔ اس چیز کو اگر ہم سمجھ لیں تو آگے کے جتنے بھی مہمان والے مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں ہم نے کسی کو کھانا بھجوایا جی شب عید، کسی کو کھانا بھجوایا، کہ آگے ہمارے اوپر وہ جائے گا فطرہ دینا ان کا واجب ہو جائے گا جن کے کھانا بھجوایا؟ نہیں، آپ کے اوپر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نان خور حساب نہیں ہوں گے۔ بس نان خور کی اصطلاح ایک دائمی ہے جو تحت کفالت ہمیشہ کے لیے، چاہے ملازم ہوں، چاہے آپ کے گھر کے جو ہے وہ آپ کی فیکٹری کے ملازمین جن کو ہم نے ساری ذمہ داری لے لی ہے کہ کھانا پینا اور سارے خرچہ آپ اٹھا رہے ہیں، یا آپ کے اپنے رشتہ دار ہوں، یا آپ کے دور پرے کے رشتہ دار ہوں جن کی آپ کفالت کر رہے ہوں، یہ سارے جو ہیں نان خور کی اصطلاح میں ریگولر طور پر ہیں، اور عارضی طور پر نان خور جو ہے وہ ہیں جو کچھ عرصے کے لیے آپ کے پاس ہیں، چاہے دو دن کے لیے ہیں، چاہے رات رک گئے ہیں، یہ نان خور صاحب۔
جی بہت شکریہ،
صاحب نے وضاحت اچھے طریقے سے فرما دی اور جو مثالیں بھی دیں اس سے بھی سمجھ آ سکتی ہے، لیکن تھوڑی سی بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ بعض اوقات نان خور کا ترجمہ جو ہے وہ زیر کفالت کیا جاتا ہے کہ جو لوگ میزبان کے یا اس شخص کے سربراہ کے زیر کفالت لوگ ہیں۔ اب یہ جو زیر کفالت ہے بعض اوقات ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ شاید یہ جو واجب النفقہ ہے، یعنی اس سربراہ کے اوپر جن کا نفقہ دینا واجب ہے، فقط وہی مراد ہیں یا وہ بھی مراد ہیں جن کا نان و نفقہ جو ہے وہ میزبان پہ یا اس سربراہ پہ واجب نہیں ہے؟ تو یہ دونوں کو شامل ہے، چاہے وہ واجب النفقہ ہوں یا چاہے واجب النفقہ نہ ہوں، دونوں اس میں شامل ہیں۔ اگر وہ نان خور شمار ہوتے ہیں تو پھر ان کا فطرہ دینا ہوگا۔
جی بہت شکریہ، کیونکہ اکثر سوال ہوتا ہے اس کے بارے میں، امید ہے کہ کلیئر ہو گیا ہوگا یہ مفہوم۔ اگلا سوال جو اشارہ بھی ہوا اس کی طرف ذرا تفصیل بیان کر دیں کہ فطرہ ظاہر سی بات ہے ایک شرعی واجب ہے مومن کے اوپر، ہر مومن کے اوپر ہے، تو آیا ایک فقیر اگر موجود ہو اس پر بھی فطرہ دینا واجب ہے؟
دیکھیں ظاہر سی بات ہے خود جب ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ شخص فقیر ہے، تو فقیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود جو ہے وہ سال بھر کا خرچہ نہیں رکھتے، تو وہ خود مستحق ہیں، انہوں نے ادا نہیں کرنا فطرہ، بلکہ وہ خود مستحق ہیں، وہ دریافت کریں گے، تو پس جو فقیر ہوگا اس کے اوپر فطرہ ادا کرنا واجب نہیں
صحیح
ہے۔
یعنی
اس میں ایک مسئلہ اور بیان کیا ہے مراجع نے، دونوں مراجع نے بیان کیا ہے، آگے رہبر نے بھی بیان کیا، سستہ نے بھی، کہ وہ فقیر تو ہے لیکن اس کے پاس 3 کلو گندم ہے، ٹھیک ہے، ایک سا پورا ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ انہوں نے بتایا ہے کہ پہلا ممبر جو ہے گھر کا فرد جو ہے وہ دوسرے گھر کے فرد کو دے گا، ادا کرے گا، ادا ہو جائے گا اس کا، وہ دوسرا جو ہے وہ تیسرے کو ادا کرے گا، اور اگر گھر میں چار افراد ہے تو وہ چوتھے کو ادا کرے گا، اور چوتھا جو ہے وہ کسی باہر فقیر کو دے دے گا، تو یہ اس کا فطرہ ادا ہو گیا اگر اس کا بھائی اتنا اماؤنٹ ہے کہ وہ 3 کلو گندم جو ہے وہ دے سکتا ہے. یہ صرف اس مسئلے کو بیان کرنے کا مقصد اس کی تاکید ہے کہ اگر توفیق الہی نصیب ہو جائے تو اگر اتنا اماؤنٹ بھی ہے تو انسان کو فطرہ ادا کرنے کی کوشش
کر لیں اس میں. السلام علیکم.
السلام علیکم.
السلام جی. آپ صاحب
صاحب ایک سوال کرنا تھا.
جی جی.
خمس کے حوالے سے.
جی فرما دیں اگر وقت ہوا تو جواب دیں گے انشاءاللہ.
خمس نکالنے کے جو طریقے ہیں وہ تو مطلب علماء کرام وغیرہ سے ہم پوچھ لیتے ہیں، جو بکس وغیرہ وہ تو نکال لیتے ہیں، مطلب جتنا خمس نکل آتا ہے، فار ایگزامپل 50,000 یا 1,00,000 روپے خمس نکل آیا، ٹھیک ہے. لیکن اس ٹائم میرے حالات ایسے نہیں ہوتے کہ وہ 1,00,000 روپے خمس میں دے سکوں، مطلب ایک یکم جنوری کو میں نے تاریخ رکھی ہوئی کہ یکم جنوری کو میں خمس نکالتا ہوں، 1,00,000 روپے خمس میرا نکل آیا، تو وہ 1,00,000 روپے میں کب تک دے سکتا ہوں، وہ میں اپنے پاس کب تک رکھ سکتا ہوں، کیونکہ اس ٹائم ضرورت ہوتی ہے انسان کو، وہ دے نہیں پاتا.
جی ضرور انشاءاللہ اس کو
کبھی بعد میں، کیونکہ
میں چونکہ معذرت چاہتے ہیں آپ سے کہ ہمارا یہ پروگرام چونکہ لائیو جو نشریات ہماری ماہ رمضان کی چلتی تھی، آج آخری پروگرام ہے کہ اس کے بعد ہم پھر لائیو پروگرام نہیں کریں گے، تو اس اعتبار سے چونکہ کل عید کا دن ہے یا اگر پاکستان میں پرسوں عید ہوتی ہے، جب بھی ہوتی ہے، تو یہ فطرے کے مسائل درپیش ہوتے ہیں، ان کو ہم بیان کر لیتے ہیں، اگر وقت ہوا تو جواب دیں گے، نہیں تو آپ کا نمبر رسیو ہو گیا ہے، انشاءاللہ آپ کو واٹس اپ کے ذریعے آپ کے اس مسئلے کا جواب دے دیں گے آپ کو.
شکریہ.
جی بہت شکریہ. جی بات چل رہی تھی ہماری کہ اس میں فطرے کے حوالے سے، اس میں
فقیر کے حوالے سے،
فقیر کے حوالے سے بات چل رہی تھی،
جواب دے دیا،
تو اس میں بیان یہ کیا کہ فقیر جو ہے وہ فطرہ لینے والا ہے،
وہ خود
دینے والا نہیں ہے، اور بات شاید آپ نے عرض کی کہ اس طریقے سے انجام دے سکتا ہے.
البتہ آغا صاحب جو بیان کر رہے تھے کہ مثلا ایک دفعہ اتفاق ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 3 کلو ہی گندم ہے گھر میں، دوسری گندم ہی نہیں ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک فرد دوسرے کو دو، دوسرا تیسرے کو گھر کے افراد، پھر آخری فرد جو ہوگا وہ پھر کسی اور مستحق کو جا کر دے گا، تو اس کا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ 3 کلو چونکہ گندم ہے تو یہ فقیر ہی ہوں. ممکن ہے بعض اوقات ان کو آپ فقیر نہ کہہ سکیں، لیکن اس وقت جو ہے فی الحال ان کے پاس 3 کلو ہی گندم تھی، تو اس طرح یہ رائے حل بتایا کہ اگر آپ نے فطرہ ادا کرنا ہے تو اس طریقے سے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں.
جی شکریہ.
بہرحال اس پہ ایک اور وضاحت کر دیں سامعین کے ذہن میں، کیونکہ ہم جنس کا ذکر کر رہے ہیں، گندم چاول جو بار بار یہ چیزیں آ رہی ہیں، تو ذہن میں یہ نہ ہو کہ جی آپ صرف جنس ہی دیں گے، آپ جو ہے معادل رقم دے سکتے ہیں اپنے کرنسی کے اندر، اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں گندم ہی تو ہو یا آٹا ہی ہو تو آپ جو ہے وہ ادا کریں گے، یہ سامعین متوجہ رہیں کہ اس کے برابر رقم دی جا سکتی ہے.
ایک اور مسئلہ، چونکہ کہتے ہیں کہ گھر کے ہر فرد کے لیے جو ہے وہ شمار کیا جائے گا، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، فطرہ دیں گے، لیکن جنین کا مسئلہ اس حوالے سے بھی فطرہ میں شامل ہے وہ؟
جی جنین کے فطرہ جو ہے اگر ماں کے پیٹ میں ہے اور عید کی مغرب سے پہلے تک اس کی ولادت نہیں ہوئی ہے تو اس پر واجب نہیں ہے. آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں کہ اگر اس کا دیا جائے تو اس کی جان کی حفاظت کے لیے بہتر ہے،
صدقے کے عنوان.
جی باقی مراجع نہیں، ایون فطرہ کے عنوان سے آیت اللہ مظاہری جو کہ فرماتے ہیں کہ وہ اس، کیونکہ فطرہ بلاؤں کو ابھی ہم نے معنی جو کیا اس میں ایک جسم کی بھی زکات ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، لیکن جنین پر نہیں ہے. ہاں اگر مغرب سے پہلے ولادت ہو جاتی ہے اور وہ کسی کے زیر کفالت ظاہر ہوتا ہے بچہ، تو اس کی جو ہے وہ فطرہ ادا کیا جائے گا.
چونکہ پروگرام کے دامن میں جو ہے وہ ٹائم بہت کم رہے، بلکہ کنٹرول رومز کہہ رہے ہیں کہ وقت جو ہے وہ اوپر ہو گیا ہے، تو میں بعض اہم ترین مسائل جو ہیں وہ آپ سے پوچھ لیتا ہوں. ایک تو یہ کہ فطرہ جو ہے ملازمین کے حوالے سے اس کا کیا حکم ہے؟
پہلے بتا دیا آغا صاحب نے، یعنی اگر ملازم جو ہے اس کا کھانا پینا اور جو خرچ اخراجات ہیں وہ مالک کے اوپر ہیں تو پھر مالک کے اوپر ہی ان کا فطرہ بھی ہے کہ وہ فطرہ ادا کریں.
میرے خیال میں ایک اہم مسئلہ جو اس وقت ہے وہ دینے کے حوالے سے کہ کس کو دیا جائے، ہم اس کو ذرا اگر سمجھ لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. پہلی چیز جو ہے فطرہ جو ہے کس کو دیا جائے، اس کی شرائط کیا ہونا چاہیے. پہلی چیز ہم نے کہا کہ اس کا سال کا خرچہ پورا نہ ہو تو وہ مستحق ہے، وہی شرط جو زکوٰۃ کے لیے ہے وہی اس کے لیے بھی ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ آیا کیا وہ عادل ہونا شرط ہے، جو فقہی طور پر ہم گواہی کے لیے عادل کہتے ہیں کہ نہیں عادل ہونا شرط نہیں ہے، لیکن جو مراجع اعظم احتیاط کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شرابی نہیں ہونا چاہیے، کھلے عام گناہ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے کہ کھلا عام جو ہے وہ بے نمازی ہے، کھلے عام جو ہے وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، ایسے کو نہیں دینا، یا ایسے شخص کو نہیں دینا چاہیے جس کو حرام کام میں استعمال کرے گا، ایسے شخص کو نہیں دینا چاہیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی طرف سے آپ جو ہے مستحق کو دے سکتے ہیں. اور ایک اور مسئلہ، کیا صرف مستحق کو دینا ہے؟ تو اس کے سلسلے میں تفصیلات ہیں کہ جو زکوٰۃ کے خرچ کے مصارف ہیں، سات مصارف جو قرآن کی آیت میں بھی بیان ہوئے ہیں، وہ وہی سات مصارف جو ہیں فطرے کے بھی ہیں، اور ان میں جو ہے وہ فی سبیل اللہ بھی ہے، کسی کا قرض ادا کرنا بھی ہے. وہ تفصیلات جو ہیں وہ زکوٰۃ کے باب میں سامعین جو ہے وہ اس کا مشاہدہ کر لیں تو وہ ساری معلومات.
اینڈ والا جو مسئلہ وہ بھی اہم ہے، سادات اور غیر سادات جو فطرہ ہوتا ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ اگر غیر سید ہیں تو وہ سید کو اپنا فطرہ نہیں دے سکتے، اور اسی طریقے اگر کوئی سید ہے تو وہ سید اور غیر سید دونوں کو دے سکتے
ہیں. ایک اور قید میں ہو سکتا ہے کوئی سید ہے لیکن اس کے زیر کفالت جو ہے وہ غیر سید موجود ہے، ٹھیک ہے، ملازم ہے کوئی فرض کرے، تو ایسی صورت میں اس کا حساب جو ہوگا وہ سید ہوگا، فطرہ سید حساب ہوگا، اور وہ جو ہے وہ دونوں کو دیا جا سکتا ہے. لیکن اگر سربراہ غیر سید ہے اور اس کے تحت کفالت ایک سید ہے تو ایسی صورت میں اس کا غیر سید شمار ہوگا، اور وہ ایک سید کا بھی فطرہ جو ہے وہ غیر سید کا شمار ہوگا، وہ سید کو نہیں دیا جا سکتا. اس کی وضاحت
کیونکہ ادا کرنے والا سربراہ جو ہے وہ اس کو دیکھا جائے گا وہ سید ہے یا غیر سید.
جی بالکل. اوکے، میرے خیال میں وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور ناظرین سے بھی ہم اجازت چاہتے ہیں. اور جیسا کہ پروگرام کے دوران بیان کیا تھا کہ یہ نور الولایا کے جو لائیو نشریات کا سلسلہ تھا اس کی یہ آخری کڑی تھی، کہ انشاءاللہ کوشش ہم نے کی کہ آپ کی خدمت میں بہترین موضوعات، بہترین علماء جو ہے وہ آئیں اور مطالب بیان کریں آپ کی خدمت میں، اور ایسے مطالب بیان کریں کہ جو دنیا اور آخرت کی سعادت کا سبب بنے. امید ہے خداوند متعال ہماری اس عبادت کو قبول کرے، اور یہ بھی امید ہے کہ آپ نے بہت زیادہ استفادہ کیا ہوگا اس سے. اور یہ دروس ہمارے انٹرنیٹ پر موجود ہیں، اس پروگرام کے تمام سیشن انٹرنیٹ پر موجود رہیں گے، آپ خود بھی دیکھیں، اگر بعض چیزیں رہ گئی ہوں دوسروں تک بھی پھیلائیں اس کو، اس کار خیر کو، چونکہ یہ علمی مطالب ہیں اور یہ ایسے مطالب ہیں کہ جو ہر انسان کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسے مسائل پر بحث ہوئی ہے ہماری کہ جو انسان کی اپنی زندگی میں آنے پیش آنے والے مسائل ہیں، چاہے وہ عقیدتی مسائل جو ہم نے بیان کیے، چاہے وہ سیاسی و سماجی مسائل جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے، چاہے وہ فقہی احکام ہوں کہ جو آپ کی خدمت میں بیان کیے، یہ سب کے سب وہ اہم مسائل تھے کہ جو کوئی بھی انسان ہو اس کو پیش آتے ہیں. ان کو آپ جو ہے وہ بار بار دیکھتے رہیں، اہم نکات ان کے نوٹ کرتے رہیں، اپنے لیے بھی استفادہ کرتے رہیں، اور دوسروں تک بھی یہ مطالب پہنچائیں. انشاءاللہ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں پھر دوبارہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اسی لائیو نشریات میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور ایک اور نقطے کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ نور الولایا ایک علمی چینل ہے ہمارا، کہ پورے سال کے اندر جو ہے مختلف دروس اس سے نشر ہوتے رہتے ہیں، اور تمام سوشل میڈیا پیجز کے ذریعے نشر ہوتے ہیں، چاہے وہ فیس بک کی صورت میں ہوں، چاہے وہ واٹس اپ کی صورت میں ہوں، اور ہمارے تمام ویڈیو دروس جو ہیں وہ شیعہ ٹی وی سائٹ کے اوپر بھی موجود رہتے ہیں، اور تمام کی پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، آسانی کے ساتھ آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں. ہمارا تقریباً سال سے زیادہ کا جو علمی میٹر ہے وہ وہاں پر موجود ہے، آپ ان سے بھی جا کر استفادہ کر سکتے ہیں اور دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں اور خواہش کریں گے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.